और माँ और बाप और सब जो शफ़क़त रहमत दुनिया के अंदर जहाँ भी नजर आती है, ये सब एक हिस्सा रहमत का नतीजा है कि जो उसने इन तकसीम कर दिया है। और यहाँ पर हर जगह उसको दल 99 रहमतें उसने आखरत के लिए रखी, और आखरत में वो रहमतें हैं कि जिनका जलवा आदमी वहां पर देखेगा, इसके तो इंसाफ फरमाएगा और इंसाफ फरमा के लोगों को जगा देगा और जन्नत में दाखिल करेगा, और जिन्होंने इतने जुल्म किए होंगे दुनिया के अंदर उनको सजा भी देगा। सजा जो है वो, अगर सजा ना हो तो फिर ये अदल के मनाफी होगा, और अदल जो है हर चीज का एतदाल से होना, यही तो रहमत का तकाजा है। तो उसने कहा है कि हमने तो सारी कायनात को अदल के ऊपर कायम किया है, और अल्लाह की सारी हाकमियत यहां पर तदबीर जो है वो अदल के ऊपर कायम। शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहू वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त। अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है, फरिश्ते देते हैं, सारे अहले इल्म देते हैं, एक ये कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, दूसरे ये कि वही उलूहियत उसने इन क़िस्त के ऊपर कायम किया हुआ है। सूरह रहमान में भी अगर आप देखेंगे तो आगे चल के इसी बात का जिक्र है, हमने कुरान सिखाया और तालीम दी और इंसान को पैदा किया और सब चीजें उसके आगे सजदा रेज हैं, शजरुज़्ज़ुदान वस्समा व रफाल मीज़ान। ये मीज़ान जो है ये अदल है जिस पर कि हमने सारी कायनात को तवाज़ुन के ऊपर, अदल के ऊपर कायम किया है। और इस तरह रहमत का तकाजा ये है कि आदमी आपस में रहम करे, अदल का तकाजा ये है कि आदमी आपस में भी इंसाफ करे। अल्लाह तदगो फिल मीज़ान वकीमुल वज़्न बिल क़िस्ते वला तुख़सिरुल मीज़ान। न पल्ला इधर झुकाओ न इधर झुकाओ, न उसमें ज्यादती करो न कमी करो, बल्कि हर चीज अदल के मामला गुफ्तगू हर चीज शरीयत इन्हीं दो उसूलों पर कायम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, एहसान रहमत और अदल इस पर कायम। ये सूरह फातिहा में जो अल्लाह ताला ने हमको अपनी मार्फत बख्शी है उन सिफात से जिनको सब सिफात का जाम, अल्लाह का लफ्ज खुद सबका जामे है, तो अल्लाह को खोल दिया और उसकी रुबूबियत और उसकी रहमत और उसकी अदालत और इंसाफ जिनका आदमी रोज पहचान सकता है, देख सकता है, जो इन तीन सिफात को अल्लाह की पहचान जाए और इसके मुताबिक अपने आप को बनाए, अपना रवैया इसके मुताबिक बनाए, बोलचाल, तो उसने तो सब पूरा दीन हासिल कर लिया। इसीलिए तो खुलासा कहा गया है कि अहकाम तो बाद में आते रहेंगे, लेकिन जिस अल्लाह ने शरीयत दी है, दीन दिया है, वो खुद कैसा है और वो खुद अपनी मखलूक से कैसा मामला कर रहा है। और बेशुमार जगह हदीस के अंदर इसकी तरफ इशारे हैं कि जो आसमान में तुम्हारे ऊपर रहम करता है तो तुम उन पर रहम करो जमीन के ऊपर। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अगर एक चिड़िया का बच्चा भी हो उस पर जो रहम करेगा अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम फरमाएगा। एक बनी इसराइल की फाहिशा बदकार औरत के बारे में हदीस में आया है कि वो गुजर रही थी, एक कुत्ता प्यासा था, जबान लटकी हुई थी, उसने कुएं से पानी निकाला, उस कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। साहबा को भी हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, अच्छा क्या जानवरों के साथ भी ये एहसान करने पर ये। आपने फरमाया कि फी कुल ज़ात ज़ी क़ब्र, जिसका भी जिगर है और जिसको भी जानदार है उसके ऊपर एहसान करने में अल्लाह ताला के अजर और उसकी तरफ से रहमत। तो ये सारी शरीयत और दीन तो असल में शख्सियत जो बनती है वो अल्लाह ताला की इन सिफात के हवाले से बनती है, और इसीलिए यह अल्लाह से हमारा ताल्लुक इन्हीं की बुनियाद पर कायम है। और इसीलिए हर नमाज में तीन, हर रकत में इसीलिए इसको दोहराया जाता है। ये बदकिस्मती है कि हम इससे गाफिल हैं, हम बैज़ो गज़ब से भरे हुए हैं, इंतकाम से भरपूर हैं, जबान हमारी गाली और बेइंसाफी से भरी हुई है, मामलात में हक मारते हैं, परवेश करने के बजाय ज्यादतियां करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हर नमाज में हर रकत में यही याद दहानी होती है, इस मालिक से ताल्लुक है वो ऐसा है और वैसे ही तुम बनो, और जो तुम्हारा ताल्लुक है उनके साथ तुम वैसा ही बर्ताव करो। तो ये सूरह यहाँ, इसके बाद आगे चल के बंदे और रब का ताल्लुक यहाँ से फिर सूरह फातिहा दोनों इसको वादे करेगी। वाखु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, का आगाज और इब्तिदा है, اور بعد میں آنے والی صورت سے بہت مختصر بھی ہے، لیکن اس کے دامن میں قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ سمیٹ لیا گیا. شروع میں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی رحمت، اس کی عدالت کا بیان کیا گیا، اور اس طرح بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے تو رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اور ساری اس دنیا کے ساتھ بھی جس کو انسان جانتا ہے. وہ اس کی پرورش کرتا ہے، وہ سراپا رحمت ہے اور رحمت ہی کا معاملہ کرتا ہے، اور رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور برے اعمال کا بدلہ برا دے، اور ایک دن ایسا آئے جب انسان کو تو سارے اعمال کا بدلہ ملے. یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر قرآن مجید کی ساری تعلیمات قائم. وہی آقا اور مالک ہے، اسی لیے اسی کی اطاعت ہونی چاہیے. سب کچھ اسی کا دعا دیا ہوا ہے، اسی لیے اسی کے ساتھ محبت کا اور بندگی کا تعلق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی معرفت کے بعد اب آگے جو سلسلہ کلام ہے اس میں بندہ اپنی طرف سے خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ اظہار بھی ہے اور عہد بھی ہے. جہاں اللہ سے کا بندے کے ساتھ تعلق پہلی تین آیتوں میں کھل کے سامنے آ گیا، اس کا بندے نے اعتراف کر لیا، اس کو بیان کر دیا، تو اس کے جواب میں جو بندے کا تعلق اپنے رب سے ہے وہ بندگی اور استعانت کا تعلق ہے، وہ عبادت کا اور اللہ سے مدد چاہنے کا تعلق ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب جو سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اس میں ایاک کا مطلب ہے کہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. جس طرح الحمد کے معنی یہ ہیں کہ ساری تعریف اور سارا شکر صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اسی طرح ایاک کے اندر یہ معنی موجود ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی پرستش اور بندگی نہیں کرتے. عبادت کا لفظ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے. عبادت کے معنی پوجا، پرستش، بندگی، اطاعت، بہت سارے الفاظ سے اس کے معنی اردو زبان میں کیے جاتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی لفظ بھی اس کے پورے معنی بتانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سب زمانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ انگریزی کے بے شمار الفاظ ملیں گے کہ آپ اردو میں اس کا ترجمہ تلاش کریں تو تلاش کرتے رہ جائیں گے، نہیں آتا آئے گا. لیکن یہ لفظ تو صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کا کام نہیں ہے لفظ کے معنی، بلکہ اس کے ساتھ وہ سارا تصور ہے، وہ سارے معنی ہیں جو اس لفظ کے ساتھ قرآن مجید نے وابستہ کیے. جو رب ہے، سب کچھ دینے والا ہے، سراپا رحمت ہے، تو سب سے پہلا تعلق تو اس کے لیے پرستش کا اور اظہار کا ہے اپنی بندگی اور غلامی کا. یہ اظہار اپنی بندگی اور پرستش کا آدمی طرح طرح سے کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر محبت کا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ محبت تو وہی ہوتی ہے جہاں پر کہ جس سے سب کچھ مل رہا ہو اور جس کے اندر ہر چیز اپنے کمال کے ساتھ موجود ہو. تو جہاں رحمت اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے, پرورش و ربوبیت اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے, اور عدل اور انصاف اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے, تو آدمی اسی کے آگے سر جھکاتا ہے, اسی کے آگے پیشانی ٹیکتا ہے, اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے, اسی کے نام کی قسم کھاتا ہے, اسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. یہ پرستش کے وہ طریقے ہیں کہ جو ہر مذہب میں اور ہر قوم میں اور ہر جگہ رائج رہے, ان کی شکلیں بدلتی رہی ہیں, لیکن اس کا نام زبان پہ رکھنا, دل میں رکھنا, اس کا ذکر کرنا, اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, سر جھکا دینا, اس کے آگے جھک جانا, یہ وہ طریقے ہیں کہ جو اپنی غلامی اور بندگی کے اظہار کے لیے جس کو بھی آدمی خدا مانے, وہ پتھر کے بت ہوں یا کوئی اپنے جیسے انسان ہوں, لیکن یہ کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے وہ اپنی بندگی کا, اپنی غلامی کا اظہار کر سکتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ جہاں بندگی اور غلامی ہوگی اور نعمتوں کا اعتراف ہوگا اور رحمت کا شعور اور اس سے آگاہی ہوگی, تو وہاں محبت تو لازمی. اس لیے بندگی کو محبت سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور اسی لیے کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ کو اپنے رب کے طور پہ مان لیں تو وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں. اور اسی لیے ایمان کی, ایک تو ایمان کا لباس ہے, قانونی ایمان ہے, اور ایک ایمان کی حقیقت ہے جو دل میں رچ بس جاتی ہے. اس کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی ہے کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب اور پیارے. لیکن پرستش کے بھی کچھ طریقے ہوں گے, اور محبت تو ایک دل کے جذبے کا نام ہے جس کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا. لیکن محبت کا ایک یہ پیمانہ کہ جس سے آدمی محبت کرے اس کے اشارے کا منتظر ہے, اور جس چیز کا بھی اشارہ ہو جائے وہ لا کر حاضر کر دے, اور جو چیز بھی مانگی جائے وہ چیز دے دے, اور جو کرنے کو کہا جائے وہ کرے. اس لیے عبادت کے اندر اطاعت کا مفہوم بھی یہیں سے آتا ہے. تینوں چیزیں عبادت کے معنی کے اندر شامل ہیں, پرستش اور پوجا اور اظہار بندگی اور غلامی کا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اطاعت. جو چیز کے نظر آ سکتی ہے دوسروں کو وہ تو اطاعت ہے, کہنا ماننا ہے. آدمی دوڑ دوڑ کے وہ کام کر رہا ہے جو محبوب چاہتا ہے, یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے دل میں کتنی محبت ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے پھر اطاعت سب سے پہلے, جب لوگ کہتے ہیں عبادت کے معنی یہ کہ اللہ کا کہنا مانو, تو ترتیب الٹ جاتی ہے. جو چیز آدمی کے بس میں ہے وہ کہنا ماننا ہے. محبت تو بڑھے گی گھٹے گی, کبھی کیفیت بدل جائے گی, باہل شیفتگی اور پرستش اور تعلق, یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے جو گھٹتی بڑھتی رہے گی. ممکن ہے دل بالکل حاضر نہ ہو اور آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, پیشانی ٹیک دے, تو بظاہر تو پوجا اور پرستش ہو گئی, لیکن دل حاضر نہ ہو اس کے اندر وہ جان اور روح نہیں ہوگی. لیکن وہ جان اور روح کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے لوگوں نے کہا کہ عبادت تو دراصل سب سے پہلے اطاعت کے معنوں میں, اطاعت آدمی کے اختیار میں ہے. جو ابھی اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو بجا لائے, جو چیز وہ مانگتا ہے وہ حاضر کر دے, جہاں مانگتا ہے جس طرح مانگتا ہے وہ لا کر دے دے, وقت ہو, اپنے جذبات ہوں, اپنا غصہ ہو, اپنے نفع اور مفاد کا خیال ہو, یا مادی چیزیں ہوں, مال ہو, رشتے ہوں, جو چیز بھی وہ مانگتا ہے وہ آدمی لا کر حاضر کر دے. جس کی کہ علامت اور اظہار ان تمام عبادات سے ہوتا ہے جن کو کہ ہم عبادات کہتے ہیں, جو دراصل عبادات کی رسوم ہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ خود ہی نفس ہی مکمل عبادت نہیں ہے, بلکہ یہ تو مراسم عبادت ہے. یہ وہ طریقے ہیں جن سے آدمی اپنی عبودیت کو اور بندگی کو ظاہر کرتا ہے. ان سب میں یہی چیز ہے کہ بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ, مال مانگا جائے تو جیب کھول کے مال دے دو, اپنے گھر بلایا جائے تو لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو جاؤ, کھانا پینا چھوڑنے کو کہا جائے تو کھانا پینا چھوڑ. یہ سب چیزیں جو آدمی دیکھ سکتا ہے, آدمی کے بس میں ہیں, وہ کر دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن اصل ترتیب وہی ہے کہ پہلے اس کے ساتھ والہانہ تعلق, بندگی کا, غلامی کا, سب کچھ اس سے ملا ہے, جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں محبت, اس کی ربوبیت اور پرورش اور اس کی رحمت کا احساس, اور پھر اس سے محبت, اور پھر محبت کی بنیاد پر اتنا. لیکن یہ ترتیب, جیسا میں نے کہا کہ ظاہر میں جب آدمی آنکھ دیکھے, آنکھ سے دیکھے گا تو یہ ترتیب بدل جائے گی, اسی ترتیب سے عبادت کے معنی ہوتے ہیں. پھر جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں اس بات کا آدمی نے اقرار کر لیا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی دوسرے کی دی ہوئی ہو, اس لیے زندگی میں ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرے, کسی اور کی عبادت کرے, اور دل کے اندر بھی ایک معمولی جگہ بھی ایسی نہیں ہو سکتی جہاں پر وہ کسی اور کو معبود بنا کر بٹھا لے, اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے کہ جو معبود کے ساتھ تعلق ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی پرستش اس طرح کرو کسی اور کو معبود نہ بناؤ, کسی اور کو الہ نہ بناؤ, کسی اور کے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کرو. اور جس کا اظہار بندہ خود کر رہا ہے کہ یا کا صرف تیری ہی پرستش اور بندگی کرتے ہیں. جنہیں ہم کہتے ہیں اسلام پورے زندگی کے لیے ہے, تو یہ دراصل انہی معنوں میں ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حکومت سے باہر ہو, اس لیے کہ آسمان میں, زمین میں, ان میں جو کچھ ہے سب پہ اسی کی حکومت ہے اور سب اسی کی ملکیت, اس کی ملکیت سے ہی باہر نہیں. دل کا بھی کوئی حصہ اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے, باہر کا بھی کوئی حصہ اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے, اس کی بندگی سے باہر بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے پھر زندگی دراصل پوری کی پوری عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے پہلوؤں سے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے, صحابہ کے یہ بات ذہن نشین کرائی کہ کوئی کام بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی نہ ہو. فرمایا کہ جو کھانا, جو نوالا اپنے منہ میں رکھتے ہو, جو رزق تم خود کھاتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے, صدقہ بھی عبادت ہے, اور جو اپنی بیوی کو, بچوں کو کھلاتے ہو, وہ بھی صدقہ ہے, اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو, وہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. یہ بات تو صحابہ کے لیے بھی سمجھنا دشوار ہو گئی کہ یہ بھی ایسا کام ہے, خالص دنیاوی کام, جس پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو عبادت سمجھے گا, اجر تو وہ عبادت پر ہی دے گا. تو فرمایا اگر تم غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے تمہیں عذاب ہوتا. صحابہ نے پوچھا کہ اچھا اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب ملے گا, آپ نے کہا غلط طریقے سے تم یہ کام کرتے تو کیا تمہیں عذاب ہوتا؟ صحابہ نے کہا تو آپ نے کہا تو آدمی صحیح طریقے سے کرے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے. خود حضور نے بڑی سیدھی سادی دلیل سے اس بات کو واضح فرما دیا. اس کے تو معنی یہ کہ آدمی جو کام بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے وہ کام اللہ کے پرستش اور بندگی کے اندر شامل ہے, اس پہ اس کو اجر ملے. صحیح طریقے سے سونا, اپنی ضروریات کو پوری کرنا, جو بھی اللہ نے کام دیے ان کو کرنا, بجا لانا, یہ سب عبادت اور بندگی کے اندر شامل ہیں اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اور جہاں پر اللہ کا حکم ہو اس کی پیروی بھی ضروری ہے. یہ واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے, حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی نے یہ سنا, بادلوں کے اندر سے آواز آئی, بادلوں کو حکم دیا گیا آسمان سے آواز آئی کہ فلانے آدمی کے باغ پر جا کے برس جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی ان بادلوں کے پیچھے ہو لیا کہ یہ کہاں جاتے ہیں. بادل جا کے برسے, پانی بہا, ایک باغ کی طرف گیا, اس نے دیکھا ایک آدمی سارے پانی کو جمع کر رہا ہے پھاوڑے سے اور اس کو اپنی باغ کو پانی دے رہا ہے. اس کے پاس پہنچا, اس نے کہا تمہارا نام یہی ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو یہی ہے. اس نے کہا تم کیا عمل کرتے ہو؟ کیا آسمان سے حکم ہوا بادل کو کہ جا کر تمہارے باغ کو سیراب کرے اور اس کو پانی دے؟ اس نے کہا میں تو کوئی مجھے یاد مجھے سمجھ میں نہیں آتا میرا کون سا ایسا نیک عمل, میں تو کوئی ایسے عبادت گزار نہیں ہوں, کوئی بڑی ایسی میرے اعمال نہیں ہیں. ہاں ایک بات ہے کہ یہ باغ جو ہے اس کی جب پیداوار ہوتی ہے تو اس کے میں تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ جو ہے وہ میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں, اپنے اپنے گھر والوں پر, اپنے کھانے پینے پر, اپنے مکان پر, اپنی ضروریات. ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں دوسرے انسانوں کو, اور ایک حصہ جو ہے یہ میں اسی باغ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں, اسی میں ری انویسٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس باغ کی پیداوار بڑھے, یہ باغ سدا بہار رہے, کھیتی باڑی میں اضافہ ہو. تو کہا کہ بس یہی تمہارا عمل, اس میں باغ میں دوبارہ سرمایہ لگانا یہ بھی اللہ کو محبوب, اور اپنے اوپر خرچ کرنا یہ بھی محبوب, اور اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی اس کو محبوب. تو یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عبادت کو زندگی کے ہر دائرے تک وسیع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کرتے, اور یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو توحید کی بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے. اور اس کے اوپر قرآن مجید نے آگے بہت تفصیل بیان کی, جیسے میں شروع میں کہا کہ سورہ الفاتحہ میں جو بھی آیا ہے اس کی تفصیل آپ کو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ملے گی. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ تعلق قائم کرنا کہ جو اللہ کے ساتھ, اس سے ایسی محبت کرنا جو اللہ سے بڑھ کر ہو, اس کی ایسی اطاعت کرنا جو اللہ کی اطاعت سے باہر ہو, اس کے پیچھے پیچھے چلنا, اس سے وفاداری اور وابستگی ایسی جو اللہ کے لیے مخصوص ہے, یہ سب جو ہے یہ اللہ کے علاوہ معبود بنانا. اور یہ معبود طرح طرح کے ہوتے ہیں, پتھر اور درخت اور ستارے اور چاند اور ہوائیں اور گائے, ان کو بھی آدمی معبود بناتا ہے, اپنے نفس کو بھی معبود بناتا ہے. اور اگر آدمی یہ کہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی انہی سے آدمی کو سب کچھ ملتا ہے تو یہ بھی معبود ہے. اور آدمی کہے کہ قوم سے وفاداری سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے, آدمی قوم کی خاطر جان قربان کرے تو قوم بھی ایک معبود ہے. اس لیے قرآن مجید نے سب معبودوں کی تشریح نہیں کی ہے, لیکن جہاں بھی تعلق اس مقام اور درجے پر پہنچ جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تو وہ تعلق جو ہے وہ معبود کا تعلق ہے. جس کو بھی آدمی اپنے دل میں وہ مقام دے لے جو اللہ کا مقام ہونا چاہیے, وہ تعلق قائم کر لے جو اللہ کا مقام ہونا چاہیے تو وہ معبود بن جائے. اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے جس نے درہم کی بندگی کی وہ برباد ہو, درہم و دینار بھی روپیہ پیسہ ہی معبود بن سکتا ہے, جس نے کپڑے کی پرستش کی اس کی بندگی کی وہ برباد. قرآن مجید نے کہا کہ عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو, اپنے علماء اور پادریوں کو رب بنا لیا, تو حدیث میں تشریح یوں کی گئی کہ اگر وہ جس کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام سمجھ لیتے ہو, جس کو حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال کر دیتے ہو, یہی رب بنانا ہے, یہ خدا بنا لیتے ہیں. تو ہر طریقے سے اس کی تعلیم دی گئی کہ صرف اللہ کی پرستش اور صرف اللہ کی بندگی. اس کے بعد زندگی کا کوئی دوسرا کام ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی اس لیے ترک کرے گا, الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو, یہ بندگی سے خارج. شادی بیاہ بھی کرے گا, بچے بھی پالے گا, تجارت بھی کرے گا, کاروبار بھی کرے گا, مال بھی کمائے گا, اس کو مال کو انویسٹ بھی کرے گا, سرمایہ کاری بھی کرے گا, یہ سارے کام جو ہیں جب تک اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہیں یہ خود اپنی جگہ پر مطلوب اور مقصود نہیں بن جاتے, اللہ کی طرح محبوب نہیں بن جاتے, اس وقت تک اس سب کاموں میں سے کسی کام کو بھی چھوڑنا عبادت نہیں ہے, بلکہ صرف اللہ کے لیے کرنا یہی عبادت اور بندگی. دوسری بات کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ بھی اگر آپ غور کریں تو انہی صفات کا لازمی تقاضا ہے جن کا اعتراف بندہ کر کے آیا, جس کے پاس کہ ہر چیز کا اختیار ہے کہ جو رب ہے جس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس سے آدمی کیوں مانگے؟ جو واحد پیدا کرنے والا ہے اللہ کی تو جو منفرد ہے, جو جس میں وہ یکتا ہے, جس کے لیے اس کو احد کہا گیا ہے, اس کے خالق تو وہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. اور اگر خالق وہ ایک ہی ہے تو اس کے معنی سارے اختیار تو اس کے پاس ہیں, اور سارے اختیار اس کے پاس ہیں تو مدد اگر بھی مخلوق سے مدد مانگے گا تو اپنی جیسی چیز سے مدد مانگے گا. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی ضعیف اور کمزور ہے, اور جس سے کہ آدمی جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ پانی بھی آدمی کے منہ تک پہنچا دے. تو سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, اس سے تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور یہ دراصل اللہ کی بندگی اور توحید کی روح جو ہے وہ یہ کہ آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ وہ دے رہا ہے, پرورش وہ کر رہا ہے, رحمت سے بھرا ہوا ہے اور رحمت کا برتاؤ کر رہا ہے, اور سارے اختیار تدبیر اس کائنات میں اس کے ہاتھ میں. اب انسان جب دیکھتا ہے کہ بادل آتے ہیں پانی برستا ہے, وہ کہتا ہے بادلوں نے پانی برسایا. وہ دیکھتا ہے ڈاکٹر نے نسخہ لکھا مرض اچھا ہو گیا, وہ کہتا ہے میں نے دوا کھائی اس سے میں اچھا ہو گیا. اور اتنی سختی نہیں ہے, ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ نہیں یہ بھی کہنا تمہارا غلط ہے, لیکن جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ کہنے کو تو آدمی کی زبان ہے, لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ دراصل تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے طور پہ کچھ دے سکتی ہو. دوا بھی شفا نہیں دے سکتی, بادل بھی پانی نہیں دے سکتے, زمین سے کھیتی بھی نہیں اگ سکتی, اور وہ کہ جو غیب کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے, جو کہ رب العالمین ہے, جس کے لیے ہم نے الحمدللہ کہا ہے, جو رحمان الرحیم ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہم پانی برساتے. یہ پانی جو بادلوں سے گرتا ہے, انت منزل تم من المزن ام نحن المنزلون, یا ہم اتارنے والے. یہ جو کھیتی اگاتے ہو تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تو حالانکہ اللہ ہم کو نظر نہیں آتا کوئی کام کرتے ہوئے, لیکن قرآن مجید تو شروع سے آخر دیکھا ہم نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے پانی برسایا, اس نے پیدا کیا, اس نے سب کچھ کیا. اور جہاں کے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا احساس و یقین ضروری ہوتا ہے, تو وہاں پر پھر وہ اس بات کو کھول کے بیان بھی کر دیتا ہے. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر اس نے کہا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, لوگوں نے تو یہی دیکھا کہ ہم نے تلواریں نکالیں, ہم لڑے اور لوگوں کو ہم نے مارا. فرمایا تم نے نہیں قتل کیا, ہم نے قتل کیا, اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, جب حضور نے مٹھی بھر کے خاک پھینکی تو فرمایا کہ یہ تم نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی. اور یہ بھی مت کہو کہ کل میں یہ کروں گا, اتنا بھی اختیار نہیں ہے, الا ان یشاء اللہ, اللہ یہ کہ اللہ چاہے. اور سورہ کہف میں ایک باغ کا قصہ بیان ہوا کہ یہ سمجھے کہ میرے علم سے اور میری صلاحیت سے اور میرے انٹرپرائز سے اور میرے کاروباری تجربے سے اور میرے سرمایے سے ہی سب کچھ ہوا, انما اوتی تو ہوا لا علم, یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے, جو کچھ ملا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی علم جو میں نے حاصل کیا ہے اس کی وجہ سے ہی ساری ترقی ہو رہی ہے. تو کہا گیا یہ بھی شرک, ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. یہاں تو ہنالک الولایت للہ الحق, یہاں اگر کسی کے پاس ولایت ہے, حکمرانی ہے, حق صحیح معنوں میں صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں, نہ علم میں ہے, نہ سائنس میں, نہ ٹیکنالوجی میں, کسی میں کوئی چیز اختیار نہیں ہے, بلکہ ہنالک الولایت للہ الحق صرف اللہ کے لیے ہے. اور ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ, اگر یہ کہو گے تو یہ دراصل توحید ہے, جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا اور کوئی قوت اس کے علاوہ نہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جو دعائیں کثرت سے پڑھنے کی آپ نے تلقین کی, جو دعائیں سکھائیں, ان میں سے اکثر دعاؤں میں جملہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ کان معلوم یہ سالم یقین، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، یہی پہلے ہوا ہے یہی آج ہے یہی آئندہ ہو، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، واللہ ولا ولا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں. عرش جو ہے وہ دنیا میں اختیارات اور تدبیر کا مرکز ہے، ہم نہیں جانتے عرش کیا چیز ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ عرش جو ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ساری کائنات کی تدبیر ہو رہی ہے، تخت سلطنت جس طرح ہوتا ہے اس طرح عرش ہے. تو فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، یہ قوت اور تدبیر جو ہے وہ، جو بندہ یہ سمجھ لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کا اعتراف وہ الحمدللہ کہہ کے کر چکا ہے، اسی کا ہی نتیجہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ہر چیز اچھی مل رہی ہے، ساری نعمتیں اس سے ملی ہیں، پرستش بھی اسی کی ہے، محبت بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے، کیونکہ اختیار اس کی طرف سے ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں، اس لیے آدمی اگر ہاتھ پھیلائے، توقع رکھے، مدد مانگے، بھروسہ کرے، صرف اس کے اوپر کرے. جیسا میں نے کہا کہ یہ دراصل توحید کی روح ہے، اسی بات کو ایک حدیث میں کہا گیا کہ دعا و مخل عبادت، عبادت ایک چیز ہے، اللہ سے مانگنا دوسری چیز ہے، لیکن جب آدمی اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتی، اسی کے آگے اپنے آپ کو فقیر سمجھے، اسی کے آگے محتاج سمجھے، اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو پھر یہ مخل عبادت، یہ مغز و روح ہے بندگی اور عبادت کی. عبادت کی عبادت تو ظاہری سب کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اطاعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو کارساز سمجھنا، جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں فاعل حقیقی اور مدبر حقیقی، اصل کرنے والا فاعل اور کوئی نہیں ہے، اور تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور حکم کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ کے، اس لیے اسی پر بھروسہ، اسی سے مانگ. تو یہ دو چیزیں مل کر جو ہیں یہ بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے، تو قرآن مجید میں جیسا میں نے کہا اس کی مزید تشریح بہت ساری جگہ موجود ہے، اور جہاں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے، بلکہ عبادت اور پکارنا، کیونکہ ان دونوں کا تعلق آپس میں جسم اور روح کا ہے، اس لیے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک لفظ کی جگہ دوسری جگہ لفظ قرآن مجید میں حکمت جہاں تقاضا ہے، جہاں مضمون کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال قرآن مجید میں کیا گیا، یدونا یعبدونا، یہ دو لفظ ایک دوسرے کے متبادل، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، جو عبادت کرے گا وہ صرف اللہ کا سہارا لے گا، صرف اسی سے مانگے گا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اور جو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا صرف اسی سے مانگے گا، اسی کو سب کچھ سمجھ لے گا، وہ سر بھی اس کے آگے جھکائے گا، پیشانی بھی اس کے آگے ٹیکے گا، کہنا بھی اسی کا مانے گا، اور محبت بھی سے کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جس طرح اللہ کا بندے سے جو تعلق ہے اس کی پوری تصویر پہلی تین آیات میں آ گئی، اس چوتھی آیت میں بندے کا جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ اسی کے اندر بیان ہو گیا. ایک اور بات اس کے اندر ہے کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں، بلکہ کہا گیا کہ ہم کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اور اس میں بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو جب بھی وہ یہی کہے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب آپ جماعت باندھ کے کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہ بندگی اور استعانت کا جو راستہ ہے، یہ آدمی کا الگ الگ راستہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی بندگی اور اس سے استعانت کا تعلق قائم کرتے ہیں وہ ایک اجتماعی وجود ہیں، وہ مل کے ایک گروہ بن گئے ہیں، ایک امت بن گئے ہیں، اور وہ سب مل کر اس بات کا اعلان اور اقرار کر رہے ہیں. اس طریقے سے اجتماعی جو اعلان ہے یہ بھی سورہ فاتحہ کی خصوصیت، اور نماز میں جماعت اسی لیے بنتی ہے کہ یہ اللہ کی بندگی اور اس کی سے مدد مانگنا، یہ تو سب اگر آپ غور کریں تو سب کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے. جب دو انسان مل کے گھر بناتے ہیں، پھر معاشرہ بناتے ہیں، پھر ریاست بناتے ہیں، پھر قانون بناتے ہیں، پھر تجارت کے معاملات کرتے ہیں، اور بے شمار باہمی تبادلے تعلقات کے ہوتے ہیں, یہ سب اسی بندگی کے اور اسی استعانت کے تحت آتے, اور ان میں سے کوئی چیز بھی اجتماعی زندگی کی باہر نہیں ہو سکتی. کوئی ایک طرف تو یہ بات اس ایک جملے کے اندر صرف جمع کا صیغہ استعمال کر کے سامنے آ گئی کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ایک وحدت ہیں, وہ ایک امت ہیں, ایک جماعت ہیں, ایک گروہ ہیں, اور دوسرے یہ بندگی کا اور اللہ سے مدد چاہنے کا اور بھروسے کا راستہ جو ہے یہ سب مل کر ہی تھام سکتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کے مل اس کے جمع ہو کر مجتمع ہو کر اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. تو یہ سب سے مطالبہ ہے اور سب کو یہ کام مل کے کرنا چاہیے. دو چیزیں ہیں کہ جو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ یہاں پر بندے کے تعلق کو اللہ کے ساتھ کھول کر بیان کرتے ہیں. اسی کی دعوت کے لیے قرآن مجید آیا, ہر جگہ یہی دعوت اس نے دی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو, اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانگو, سب کچھ اس سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو. اور دراصل انسان پیدا ہوتے ہی جو چیز جانتا ہے وہ اپنا فقر اور اپنی محتاجی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک محتاج ہے. کتنی وہ دعوے کر لے بڑے بڑے, لیکن وہ تو ہر چیز میں محتاج ہے. سانس لینے کے لیے محتاج ہے, شفا پانے کے لیے محتاج ہے, کھانا کھانے کے لیے محتاج ہے, اگر یہ بادل یوں ہی اوپر سے گزر جائیں تو ان کے برسنے کے لیے وہ محتاج ہے, اگر کوئی کیڑا آ کے لگ جائے کپاس کی فصل کو تو وہ محتاج ہے, وہ اس کو دور نہیں کر سکتا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جہاں پر محتاج اور فقیر نہ ہو. اور جس نے اللہ کے سامنے اپنی اس فقیری کو, اپنی اس محتاجی کو, اپنی اس بے بسی کو, اپنی اس بے چارگی کو, مسکینی کو پہچان لیا, اسی کا تعلق اللہ سے صحیح قائم. اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہو, وہ بندہ پھر ایسا سجدہ کرتا ہے جس کو ہزار سجدوں سے نجات دے دیتا ہے. وہ کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکاتا, کسی سے نہیں ڈرتا, کسی سے خوف نہیں کھاتا, اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی کے کچھ نہ دینے سے مایوس نہیں ہوتا. سب کچھ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, کوئی نہ روک سکتا ہے نہ دے سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کی زبان سے کہلوایا ہے, ہماری آپ کی زبان سے کہلوایا ہے, یہ میں نے کہا اظہار بھی ہے اور عہد بھی. یہ دراصل یہ سمجھ کر کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے, اس نے پرورش کی ہے, بے انتہا رحم کرنے والا ہے, بے انتہا رحم والا ہے, اور ایک دن اچھے اعمال کا بدلہ دے گا. تو اچھا راستہ کون سا ہے؟ یہ بندگی کا راستہ ہے, سب کچھ اللہ سے مانگنے کا راستہ ہے, اسی کا محتاج, اسی کے آگے فقیر بننے کا راستہ ہے, اور اس کے علاوہ کسی کو با اختیار نہ سمجھنا اور کسی کو بندگی اور پرستش کے محتاج نہ سمجھنا. اب اس کی جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندگی اور پرستش کا راستہ کون سا راستہ, تو آگے جو صورت کا حصہ ہے وہ پھر اسی کی جتنی تشریح مختصر صورت میں جامع ممکن ہو سکتی تھی وہ اس کے بعد کے حصے کے اندر موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو بندے کو حاصل ہونا چاہیے اس کا پورا خلاصہ بیان فرما دیا گیا. اس کے بعد بندے اور رب کے درمیان جو عہد قائم ہوتا ہے, بندے کے ساتھ رب نے جو ربوبیت اور رحمت اور عدل کا تعلق قائم کیا ہے, اس کے جواب میں بندے کی طرف سے جس بات کا اقرار ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت دونوں صرف اللہ کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. یہ سورج جو کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, جس کے بغیر کہ نماز نہیں ہوتی, اور نماز کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں, یہ سورت دراصل دعا کی سورت ہے. قرآن مجید کی ساری تعلیمات کو دعا کے انداز میں ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, ہم اس کو یاد کرتے ہیں, بار بار مانگتے ہیں اور ان ساری تعلیمات کو دہرا لیتے ہیں, ان کو دل میں تازہ کرتے ہیں, ان کا نقش اپنے اندر اور گہرا بٹھاتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. چنانچہ اللہ سے اپنے اس تعلق کے اظہار کے بعد کہ بندگی صرف تیرے لیے ہے, غلامی صرف تیرے لیے ہے, پرستش صرف تیرے لیے ہے, محبت سب سے بڑھ کر تیرے لیے ہے اور اختیار کا مالک صرف تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے ہم کسی چیز میں بھی کوئی مدد مانگیں, بلکہ صرف تو ہی ہے کہ جس کا حکم اس پوری کائنات میں چلتا ہے. پھر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اب یہ براہ راست دعا آ گئی کہ ہم کو ہدایت کر سیدھے راستے پر. اور سیدھے راستے کی جو تعریف کی وہ یہ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اور یہاں سے اس آیت کے کا ترجمہ جو ہے وہ دو طرح ہو سکتا ہے, اس کا مطلب دو طرح سمجھا جا سکتا ہے. اردو میں بھی ترجمہ کرنے والوں نے دونوں طرح ترجمہ کیا ہے اور عربی کے مفسرین نے بھی دونوں انداز میں اس کی تعبیر کی ہے. ایک تعبیر, ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے. یہ تینوں باتیں ایک ہی گروہ کی تعریف ہیں, ان کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر کہ غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ کہ اس میں دو گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تو نے, جن پر تیرا غضب کیا گیا اور جو کہ گمراہ ہوئے. حقیقت کے معنی اعتبار سے کوئی دونوں کے اندر بڑا فرق نہیں ہے, اس لیے اس کے اندر کوئی بحث میں پڑھنے کی, وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن دونوں قسم کے ترجمے آپ کو اردو کے مختلف ترجموں کے اندر ملیں گے. عربی زبان جس طرح کی زبان ہے اس میں ان دونوں کی گنجائش موجود ہے. تو صراط مستقیم کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے حوالے سے فرمائی, ماضی کے حوالے سے فرمائی اور مستقبل کے حوالے سے فرمائی, جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا, ان پر اس کا غضب نہیں ہوا, جو گمراہ نہیں ہوئے. یہ پورا گروہ ہے کہ جو دنیا کے اندر پایا گیا, یا دو گروہ ہیں جو ہمیشہ پائے گئے, ایک وہ جن پہ انعام ہوا, ایک وہ جو کہ انعام جن پہ نہیں ہوا. ہدایت کا لفظ پہلے تو راستہ سجھانے کے معنوں میں آتا ہے, راستہ دکھانے کے معنوں میں آتا ہے, راستے پر پہنچانے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور راستے پر چلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی لوگوں نے مختلف ترجمہ کیا, ہم کو راستہ دکھا دیجئے, ہم کو راستہ سجھا دیجئے, ہمیں راستے پہ چلا دیجئے. لیکن کیونکہ کوئی کام بھی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف وہی مدد کر سکتا ہے راستہ صحیح پانے میں بھی اور راستے تک پہنچنے میں بھی اور راستے کو قبول کرنے میں بھی اور راستے پر چلنے میں, قدم قدم پہ اسی کی مدد کی ضرورت ہے, وہی چلا سکتا ہے. تو یہ سارے معنی بھی دراصل اس کے اندر جمع ہیں. اور یہاں سے جو بات کے بالکل صاف ہو کے سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت زندگی میں سیدھے راستے کی, اس لیے کہ ہم نے جب یہ کہا کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو اور کچھ نہیں مانگا, یہاں پر صرف ایک چیز مانگی اور وہ چیز یہ کہ زندگی بسر کرنے کا صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہم کو دکھا دے اور اس راستے پر ہم کو چلا دے. یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے, یہ سب سے بڑی آرزو ہے, اور اگر نہ ہو تو ہونا چاہیے. یہ سورت بار بار اس آرزو کو ہمارے دل میں, ہماری زبان سے کہلوا کے اگر دل میں موجود ہے تو اس کا عشق جو ہے وہ اور گہرا کرتی ہے, اور دل میں اگر موجود نہیں ہے تو اس کو پیدا کرتی ہے. بے شمار تمنائیں ہیں جن پر آدمی کی جان نکلتی ہے, بے شمار آرزوئیں ہیں جن کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے, بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی تمنا کرتا ہے, طلب کرتا ہے. لیکن یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ زندگی میں جس قسم کے اعمال ہوں گے اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا. مالک یوم الدین کہہ کر ہم اس بات کو جان چکے ہیں, اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے. اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور برے اعمال کا بدلہ برا, اور یہ آج نہیں ملے گا بلکہ ایک دن آئے گا جس دن کی عدالت جمے گی, اور اس دن زندگی کی کتاب بند ہو چکی ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہوگی. عدل کے لیے اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کے اثرات ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتے, بلکہ ان کے اثرات اور بے شمار انسانوں کے اوپر پڑتے ہیں, اور ایک نسل تک بھی محدود نہیں ہوتے, بلکہ ہمارے موت کے بعد بھی وہ اثرات چلتے رہتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں تو ان کے اثرات چلتے رہتے ہیں. میں نے ایک مدرسہ کھول دیا, شفا خانہ کھول دیا, تو بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور جب تک بھی وہ شفا خانہ مدرسہ قائم ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور وہ میرے اعمال نامے میں لکھا جائے. میں نے کسی پر ظلم کیا, اس کی زندگی برباد کر دی, اس کے بیوی بچے آنے والی نسلیں سب اس سے متاثر. اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ کہیں پر آ کر یہ زندگی پوری صرف انسان کی نہیں بلکہ کائنات پوری ختم ہو جائے اور ایک نئی دنیا بنے, وہ دنیا کے جہاں پر اعمال میں وزن ہو. یہاں پر کوئی وزن نہیں ہے سچائی میں اور جھوٹ میں اور ظلم میں اور انصاف میں, ان کو تولا نہیں جا سکتا, کوئی باٹ نہیں ہے جن سے آدمی تول سکے. لیکن ایسے باٹ اور ایسی ترازو کہ جس میں ان اعمال کو تولا جا سکے وہ ترازو قائم ہو, اور یہ بالکل یہ دنیا تو کشش کے قانون پہ یا کسی اور ایسے طبعی قانون پہ قائم ہے, وہ دنیا اخلاق کے قانون پہ قائم ہے, جہاں پر کہ سونے چاندی سب کا وزن ختم ہو جائے. دنیا بھر کی دولت بھی ہو تو اس کا کوئی بال برابر بھی اس کا وزن نہ ہو, اور جو وزن ہو وہ نیک اعمال. یہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں, اس کی معرفت ہمیں حاصل ہے, اس کا ہم اقرار کر چکے ہیں کہ ایک ایسا دن وہ آئے گا. اس کے معنی ہوئے کہ زندگی کی اصل جو طلب ہے, اصل آرزو ہے, وہ تو یہ کہ چند روز کی زندگی جو ہے یہ ان اعمال میں بسر ہو جائے کہ جو اس دن وزن پائیں, اور اس دن میزان میں ان کا وزن اتنا ٹھہرے کہ اللہ کا انعام ہمارے حصے میں آئے. اس سے بڑی تو کوئی نعمت آدمی کو نہیں مل سکتی. یہاں کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی ان کا ساتھ جو ہے وہ آخری سانس تک ہے, اس کے بعد نہیں ہے. مکان ہو, دولت ہو, تجارت ہو, رشتے ہوں, حسن ہو, جو چیز بھی ہو اس کا ساتھ جو ہے وہ آخری سانس تک ہے. اس کے بعد جو چیز ساتھ رہ جائے گی وہ اعمال. تو وہ راستہ کہ جو اس اعمال کی طرف ہدایت کرے, وہ اعمال بتائے, ان کو کرنے کی راستہ بتائے, ان پر چلائے, وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آدمی کو آرزو تمنا ہونی چاہیے تو انہیں اعمال کی, اسی راستے کی ہونی چاہیے. اس سے قرآن مجید نے اپنی پہلی صورت میں پہلی دعا اور پہلی طلب جو ہمارے لبوں پہ جاری کی وہ یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ہر قسم کی ہدایت کی طلب ہے, دکھانے کی بھی, سجھانے کی بھی, اور زندگی بھر ہر روز ایک دفعہ میں یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ روز 10 مسائل پیدا ہوتے ہیں. آدمی جاننا چاہتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے, میں کیا کروں کہ جو اللہ کو پسند ہوگا. اسی لیے ہم مسائل اٹھاتے ہیں, جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, مسلسل جاری رہنے والا کام. تو یہ فرمایا کہ یہ دراصل بندے کی طلب ہے, یہ آرزو ہے, اس کو اس نے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا, اور پورا قرآن مجید اسی کا جواب ہے. اس کے بعد اس راستے کی جو اس نے تعریف کی وہ کہا کہ سیدھا راستہ, صراط مستقیم. اس سے بہتر کوئی تعریف اور اصطلاح اور زبان اور الفاظ اس راستے کے لیے نہیں ہو سکتے جس راستے کی آدمی کو طلب اور تمنا ہے، جس میں اس کی نجات اور فلاح اور سعادت جو ہے اسی کے اندر مضمر. دنیا بھر کی زبانوں میں سیدھے ہو جانا اور سیدھے راستے پہ چلنا یہ نیکی کے ہم معنی. یہ عربی تو نہیں، اردو میں بھی ہم یہی بولتے ہیں سیدھے ہو جاؤ، سیدھے راستے پہ رہو، سیدھے کام کرو. اردو زبان میں بھی یہی ہے، انگریزی میں بھی یہی ہے، دنیا کی ہر زبان میں فطرت انسانی جو ہے وہ سیدھے کے معنی یہی لیتی ہے کہ وہ چیز جو بھلی ہے، ٹیڑھے کے معنی وہ لیتی ہے جو چیز سے خراب ہے، ٹیڑھی ہو گئی، وہ کج ہو گئی. جو سیدھا راستہ ہے، سیدھا کام ہے، سیدھا ہو جانا ہے، سیدھا بن جانا ہے، یہی دراصل سب سے مختصر، سب سے سادہ، سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی تعریف جو ہے وہ یہی ہے، سیدھا راستہ. اگر ویسے آپ غور کریں تو یہ تو ریاضی کا مشہور فارمولا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان سب سے مختصر راستہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ سہل اور مختصر راستہ جو ہے وہ بھی سیدھا راستہ. سیدھے راستے کے اندر یہ بات خود بخود آ گئی کہ یہ راستہ سہل ہے اور آسان ہے، اور سب سے شارٹ کٹ جو ہے، مختصر راستہ جو ہے اپنی منزل پر پہنچنے کا، وہ یہی راستہ. کہیں ٹیڑھ نہیں ہے، اور جہاں راستہ ٹیڑھا ہو جائے، اگر شروع میں وہ ایک سوت برابر بھی ٹیڑھا ہو جائے تو منزل تک پہنچتے پہنچتے تو پتہ نہیں کدھر نکل جاتا ہے. سب جانتے ہیں اس چیز کو بھی کہ راستہ اگر سیدھا رہے گا تو منزل پہ پہنچے گا، ذرا بھی اگر کجی ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی سمت آدمی کی تو غلط راستے کے اوپر نکل جائے. تو سیدھا راستہ جو ہے یہ اس لحاظ سے ایک مفسر کے الفاظ میں سہلن بہت آسان ہے، مسلوکن چلنے کے لیے بھی آسان ہے، موصلن من المقصود اور اپنے مقصود پر پہنچانے کے والا راستہ جو ہے وہ یہ سیدھا راستہ. ٹیڑھا ہو جائے گا تو آدمی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اور سیدھا چلے گا تو منزل پہ پہنچے گا، آسان بھی ہوگا. اور پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں غور کریں، جس کی معرفت سورہ فاتحہ کے شروع سے ہم بیان کر رہے ہیں، جس کا اعتراف کر رہے ہیں، جس کو ہمارا فطرت پہچانتی ہے، زبان سے اقرار ہم کر چکے ہیں، تو وہ ساری صفات جو ہیں وہ اسی سیدھے راستے کی صفات کو ظاہر ہے. اللہ کی صفت ربوبیت ہے، پرورش ہے، ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک ایسا بنانا اور کرنا کہ وہ بالکل اپنے کام کو پورا کرے. پرورش کے اندر تو خود دستگیری اور رہنمائی اور ہر چیز کی فکر اور ہر چیز کو فراہم کرنا یہ اس میں شامل ہے. تو زندگی کی ہر مادی ضرورت میں جب اس کی ربوبیت موجود ہے، جو راستہ سیدھا وہ دکھائے گا، وہ بھی اسی لحاظ سے پرورش کرنے والا راستہ ہوگا. اس میں آدمی کی پرورش ہوگی، اس کی خبر گیری ہوگی، جو ضروریات ہوں گی وہ پوری ہوں گی، جس چیز کی بھی اس کو طلب ہوگی وہ اس کو ملے گی، اور وہ اس کو اپنے کمال تک پہنچ جائے گی. پھر یہ راستہ کوئی مشقت کا راستہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ راستہ تو رحمت کا راستہ ہوگا، رحمان الرحیم کا دیا ہوا راستہ. رحمان الرحیم جس راستے پہ دکھائے گا، جس راستے پر چلائے گا، وہ رحمت کا راستہ ہوگا. اسی لیے دین کی تعریف یہ کہ دین یسر، دین تو آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی ہدایت اور دین کی تبلیغ کے بارے میں ہدایت فرمائی تو ہمیشہ کہا یسرو ولا تعسر، آسان کرو، تنگی مت کرو. بشرو ولا تنفرو، اتنا خوبصورت رحمت والا راستہ بناؤ کہ لوگ خوشی خوشی اس پر چلیں، نفرت نہ پیدا ہو، لوگ بھاگیں نہ اس راستے سے. حضرت معاذ بن جبل کی کیا عمر تھی؟ 25 سال کی عمر تھی. یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ان کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری دونوں کو، ایک کو خزانے کا اور ایک کو حکومت کا ذمہ دار بنا دیا. تو ان کو ایک نصیحت کی، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. نئے لوگوں میں جا رہے ہو، دین قائم کرنا ہے، دین تک پہنچانا ہے، دین کا نظام قائم کرنا ہے، دیکھو آسانی کا راستہ اختیار کرنا، تنگی مت پیدا کرنا، خوشخبری دینا، لوگوں کو خوش کرنا، نفرت اور نفور مت پیدا کرنا. تو یہ دراصل اللہ کی رحمت کا راستہ ہے. ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَشْقَى, تاکہ تم مشقت میں پڑو, بدبختی کا شکار ہو. قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ سیدھا سہل صاف راستہ سامنے کھول دے. وَمَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس راستے کو کہا ہی اس نے الیسرا ہے, جنت کا راستہ, دین کا راستہ, اس لیے سیدھا راستہ ہے, صاف راستہ ہے, رحمان الرحیم کا دیا ہوا راستہ ہے. اور مالک یوم الدین, اس راستے میں عدل بھی ہے, یہی راستہ عدل کا اور میزان کا راستہ ہے. اور اسی راستے سے یوم الدین جب آئے گا تو آدمی عدل اللہ کی رحمت سے بہرابر ہو کے جنت میں پہنچ سکے. تو راستہ خود جو ہے وہ صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ کی صفات, خود اس کی راستے کی صفات, جس راستے کو وہ دکھائے گا, جس پر وہ چلائے گا, اس راستے کی پوری تعریف اسی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد پھر اس راستے کو اس نے کوئی نام نہیں دیا, اگرچہ نام تو بہت سارے, طریق ابراہیمی ہے, آدم علیہ السلام کا راستہ ہے, طریق محمدی ہے, اور یہ سب صحیح ہیں, تعریفیں, لیکن قرآن مجید نے جو تعریف اختیار کی وہ سیدھا راستہ, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اور یہاں سے قرآن مجید نے دین کی اس بنیادی تعلیم کو ہمارے ذہن نشین کر دیا کہ یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ کسی گروہ اور قوم کا راستہ نہیں ہے, اس راستے کا تعلق کسی لیبل سے نہیں ہے کہ آدمی لیبل لگا لے گا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں, امت محمدیہ کا ہوں, بس میں سیدھے راستے پہ آ گیا. لیبل کا تعلق نہیں ہے اس کا, اس کا تعلق تو اللہ کے انعام سے. جو ایسے اعمال کریں گے کہ اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے, وہ دراصل انہی کا راستہ, یہ راستہ اس کی سب کو نشاندہی کرتا ہوا چلا گیا ہے قرآن اس کے بعد کہ وہ کون لوگ ہیں. اور ایک جگہ جامع طور پر بیان کیا ہے, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو نبی ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں اور صالحین. چار اس نے یہاں پر مختلف صفات بیان کی. نبی تو اللہ کے سب نبی ہیں, کسی ایک نبی کا ذکر نہیں کیا, ہر جگہ یہ کہا ہے کہ یہ راستہ تو تمام نبیوں کا راستہ ہے. الذین اجتبیناہم وہدیناہم, بے شمار پیغمبروں کا نام لے کے قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا اور صحیح راستے پر لگا دیا. اور حضور سے کہا فبہداہم اقتدہ, انہوں نے جو راستہ چھوڑا ہے اسی پر آپ بھی چلیں گے, کوئی نیا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی راستہ ہے جس کی طرف کے سارے انبیاء نے رہنمائی کی ہے. ساری قوموں کے پاس جو ہدایت آئی ہے, عیسائیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس, ہندوؤں کے پاس, بدھوں کے پاس, جس کے پاس بھی اللہ نے ہدایت بھیجی ہے, تو شروع میں یہ ہدایت وہی ہدایت تھی کہ جو دین کی بنیادی ہدایت, بعد میں لوگوں نے اس میں غلط راستے پہ نکل گئے, تفرقوا, الگ الگ راستوں پہ چلے گئے اور گمراہی کے راستے اختیار کیے, لیکن شروع میں سب کا راستہ ایک ہی اور سیدھا صاف راستہ تھا جس پر کہ اللہ نے انعام فرمایا. اور جنت جو انعام کا معراج ہے, اس کا تعلق بھی کسی لیبل لگانے سے نہیں ہے, چنانچہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں آگے چل کے اسی سورہ البقرہ میں, جو سورہ الفاتحہ کے بعد آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت واضح طور پر بیان فرما دیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سمجھتے ہو یہودی بن جانے سے اور عیسائی بن جانے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا, تو دلیل لے کر آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, نہیں بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیا, اپنی شخصیت کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا, اسلم وجہہ للہ وہو محسن, اور وہ احسان کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, اس نے عمل کرتا ہے, اس کے لیے جنت کا وعدہ. یہ اللہ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جنت کا وعدہ کسی لیبل لگانے سے نہیں ہے کہ آدمی کو لیبل لگ گیا اور جنت میں چلا جائے, اس کا تعلق تو ایمان اور عمل صالح سے. جہاں بھی جنت کا ذکر ہے فرمایا گیا ایمان اور عمل صالح, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا. اس ایمان میں سارے انبیاء پر ایمان شامل ہے, اس ایمان میں آخری نبی پر بھی ایمان شامل ہے, اس کے بغیر نہیں آدمی جنت میں جائے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا اس نے میرا نام سنا اور اس مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن سنا کے کیا معنی ہے اس پر تو ہمارے علماء نے, امام غزالی نے, دوسرے علماء نے بڑی گفتگو کی ہے. جو آدمی نام ہی نہیں سنا تو اس کا کیا ہوگا, اور جس نے اس طرح نہیں سنا جس طرح سننا چاہیے تو اس کو حق ہی نہیں معلوم ہوا, اس کا کیا ہوگا. تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. ان سب نے اس بات پر کہ اللہ کی عدل اور رحمت سے یہ بعید ہے, جس آدمی نے نام ہی نہ سنا ہو وہ اس کا حساب اس بات کے لیے لیے جسے وہ جانتے ہی, اور جس کو نام اس طرح پہنچا ہو کہ حق واضح نہ ہوا ہو اس کو وہ الزام دے اس بات کا جس سے کہ واقف نہیں ہے, جس تو تک پہنچی نہیں ہے. یہ اس کی رحمت اور عدل سے بعید ہے. اس سے آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ کے اوپر معاملہ ہے, اور آخرت کے بارے میں تو آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے, دوسروں کی فکر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات بھی یہاں پر واضح اور صاف ہو گئی کہ یہ راستہ تو بڑا پرانا راستہ ہے. انمتا علیہم, قرآن کے صفحے صفحے پر ان لوگوں کی داستان بکھری ہوئی ہے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا, آدم کی اور نوح کی اور آج ہود کی اور صالح کی اور ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرے تمام انبیاء کا نام لیا ہے, جن سے کہہ رہے رب واقف تھے اور کہہ دیا کہ جن کو ہم نے بیان کیا ہے وہ بھی, منہم من لم نقصص علیہ, اور وہ بھی جن کو ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے وہ بھی ہیں. اس لیے کہ ہم نے تو ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا ہے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ہے, لیکن بعض کو ہم نے بیان کیا ہے جن کے نام قرآن میں موجود ہیں, اس لیے کہ ان سے اہل عرب واقف تھے, اور بہت سے ہیں جن سے اہل عرب واقف نہیں تھے, انہوں نے نام نہیں سنا تھا, ان کا بیان نہیں کیا, اس سے جھگڑے پیدا ہوتے, سوال و بحث ہوتی. اور قرآن مجید کا مقصد کوئی تاریخ کے معاملات پر بحث نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد تو ہدایت تک پہنچانا ہے. چنانچہ مختصر بات کہہ دی کہ وہ ہیں منہم من قصصنا علیکا, جن کا ہم نے آپ پر بیان فرمایا, اور وہ جن کا ہم نے بیان نہیں فرمایا, لیکن بولے کل امت انحاد, ہر امت کو ہم نے ہدایت دی اور پہنچائی, لیکن سب کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, اور یہ راستہ ایمان کا اور عمل صالح کا راستہ ہے, یہ اللہ کی شکر گزاری کا راستہ ہے. اور یہ انعام جو ہے راستہ, یہ اس نے شکر گزاری کے بدلے میں رکھا, جس نے کہ ہم اور شکر گزاری اختیار کی وہ اس راستے تک پہنچ جائے گا, اور سہل اور آسان راستہ ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. قرآن مجید کا انداز بیان آپ دیکھیے, ما یفعل اللہ بعذابکم, اس کو عذاب دے کے تمہیں کیا ملے گا, تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور ایمان کا راستہ اختیار کرو. بڑا سہل اور آسان راستہ ہے, اس کی ربوبیت موجود ہے جو ہر لمحے ہر قدم پہ تمہاری رہنما ہوگی, تمہاری دستگیری کرے گی, تمہیں راستہ دکھائے گی, اس کی رحمت موجود ہے. کہیں غلطی کرو گے معاف کر دے گی, لڑکھڑاؤ گے اٹھا کے دوبارہ کھڑی کر دے گی, پھسل جاؤ گے تمہیں سہارا دے گی, غلط طرف جانے والے ہو گے تمہیں ہدایت کا راستہ بتائے گی, صحیح راستہ بتائے گی. یہ وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ کی طرف, اس کی ہم دعا کر رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں. ہدایت تو کئی قسم کی ہے جو اللہ نے آدمی کو دی ہے. ایک ہدایت وہ جو اس نے فطرت میں رکھ دی ہے, ضمیر میں رکھ دی ہے آدمی کی, آدمی خود پہچانتا ہے کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے. جس کا مزاج بالکل فاسد نہیں ہو گیا, عام آدمی سے آپ پوچھیں سچ بولنا کیسا, کہے گا اچھی بات, کوئی نہیں کہے گا بری بات ہے سچ بولنا. یہ کہے گا صاحب آج کی دنیا میں کہاں کام چلتا ہے جھوٹ بولے بغیر, یہ نہیں کہے گا نہیں سچ بولنا اچھی بات ہے. تو یہ تو آدمی کی فطرت میں اس نے رکھا ہے, اس کی طلب بھی رکھی ہے, پسند بھی کرتا ہے وہ اس کو, یہ فطرت کی ہدایت ہے. لیکن اصل یہاں پر جس ہدایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جو ہدایت مانگی گئی ہے, یہ تو وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے وحی کے ذریعے دی. اس لیے کہ نہ عقل کی ہدایت کافی ہے, نہ حواس کی ہدایت کافی ہے, اور نہ فطرت کی ہدایت کافی ہے. سب میں آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے, غلط راستے پہ جا سکتا ہے, آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو موجود نہیں ہے. اب تو سب جانتے ہیں کہ روشنی سفر کرتی ہے 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے, اور سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے, اور بعض ستاروں کی روشنی تو اربوں کروڑوں سال میں پہنچتی ہے. اگر سورج 8 منٹ تک جو چلا جاتا ہے اپنی جگہ سے, ہم کو دکھتا رہتا ہے, بعض ستارے اگر وہاں سے ختم ہو گئے, مر گئے ستارے, ہم کو تو ایک اور سال تک دکھتے رہیں گے, روشنی تو آ رہی ہے وہاں سے چلی ہوئی. تو آدمی وہ دیکھ سکتا ہے جو موجود نہ ہو, جو موجود ہو وہ نہیں دکھائی دیتا. تو نہ آنکھوں کی ہدایت کافی ہے, نہ عقل کی ہدایت کافی ہے, نہ فطرت کی ہدایت کافی ہے. اصل ہدایت تو قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت. پھر یہ راستہ جو ہے اس, یہ پہنچانے والا کہاں ہے؟ فرمائے یہ راستہ جو اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اس کے معنی سمجھنا ذرا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیا بندہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ کیسے ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں کہ اس راستے پر یہ مکان واقع ہے, اس راستے پہ چلے جاؤ گے تو یہ مکان اسی راستے پر ہے. تو راستہ نہیں مکان پہ, بلکہ راستہ جو ہے مکان تک پہنچانے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما دے ان ربی علی صراط مستقیم, ایک نبی کی زبان سے, مطلب یہ صراط مستقیم وہ جو ہے جس پر کہ میرا رب واقع ہے, جو میرے رب تک پہنچانے والا ہے سیدھا راستہ ہے. من یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم, جس نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا بس اسی کو سیدھے راستے پر چلا دیا گیا, اور وہی سیدھے راستے پر چل رہا ہے. تو وہ رب جس کا کہ ہم معرفت, جس کی اقرار کر رہے ہیں, جو رب العالمین ہے اور کہ جو رحمان و رحیم ہے اور جو عدل اور انصاف کے دن کا مالک ہے, وہی ہے جس کو اگر آدمی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے تو یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے, یہ اللہ کے انعام کا راستہ ہے. اس کے بعد جو تعریف فرمائی, الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں جو انعام یافتہ گروہ ہے, یہ وہ گروہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. غیر المغضوب علیہم سے مراد, یہ صحیح حدیث ہے, اس سے مراد یہودی ہیں, اور ضالین جو گمراہ لوگ ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں. ظاہر ہے کہ اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. قرآن مجید تو شروع سے آخر تک کی ساری قوموں کی کہانی بیان کرنے والی کتاب ہے, کہ صرف یہودی ہی وہ ہیں جن پر غضب ہوا, عیسائی وہ ہیں جو گمراہ ہوئے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ غضب جن پر ہوا ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو یہودیوں کو دیکھنا, اور جو لوگ کے گمراہ ہوئے ان کا کوئی نمونہ ہے تو وہ عیسائی تم سے قریب موجود, یہ دونوں قریب قریب موجود تھے, اس لیے ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ گروہ ہیں کہ جو اس کا نمونہ ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو قوموں کی تاریخ بیان ہوئی نمونے کے طور پہ ہیں. عاد اور ثمود کا نام آپ بدل دیں, قوم لوط کا نام بدل دیں, تو ان کی راہ پہ چلنے والی قومیں آج بھی موجود ہیں, ہر زمانے کے اندر موجود رہی ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی اور اس کے بعد نافرمانی کی, اور نافرمانی بکی بغاوت کی, اور نافرمانی اور بغاوت کے نتیجے میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو راستہ ملا اس کے بعد بھٹک گئے, لوگوں نے صحیح راستے سے گمراہ کر دیا. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہ راستہ ملا ہی نہیں, صحیح راستے تک نہیں پہنچے. تو دو اگلے قسم کے دو گروہ جو ہیں, یہ تو ولد دعالین میں شامل ہیں. یہاں پر دعا ہے کہ نہ تو ہم ہدایت پانے کے بعد وہ اعمال کریں کہ جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اعمال ہوں, اور نہ ہم جو صحیح راستہ پانے کے بعد پھر غلط راستے کی طرف چلے جائیں, اور نہ ایسا ہو کہ زندگی میں معاملات آئیں اور ہم کو یہ نہ سوجھے کہ صحیح راستہ کیا ہے. وہ یہ سارے جو بھٹکنے کے راستے ہیں ان سب راستوں کا احاطہ ان دو الفاظ, دو جملوں کے اندر کر لیا گیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور کیونکہ انعام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, گمراہ آدمی ہوتا ہے تو وہ بھی ہر کام دنیا میں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, غضب بھی وہی نازل کرتا ہے. لیکن یہ ایک لطیف پیرایا ہے بیان کا, کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جن پر اللہ نے غضب کیا, بلکہ جن پر کہ غضب کیا گیا, نسبت اللہ کی طرف نہیں کی, بلکہ مطلب یہ ہوا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ اس کے مستحق ہوئے کہ ان پر غضب کیا جائے. جو خود بھٹک گئے لیکن انعام کی نسبت اس نے اپنی طرف, یہ رحمت انعام کی جو ہے, یہ اللہ نے انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام فرمایا, جو کہ غضب کا شکار نہیں ہوئے, جن پر غضب نہیں کیا گیا, اور جو کہ بھٹک نہیں گئے, ان کا راستہ ہم کو دکھا دیا. تو یہ سورہ الفاتحہ جیسا آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر سب اسی سورت کی تفسیر ہے. کہیں اللہ کی صفات ہیں, کہیں ربوبیت کا تذکرہ ہے, کہیں پر اس کی رحمت کے جلوے ہیں, کہیں پر اس کے عدل اور انصاف جو دنیا میں قوموں کے ساتھ ہوا اور جو آخرت میں ہوگا اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے. کہیں بندگی کا بیان ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کی استعانت کا بیان ہے, اور کہیں ان لوگوں کا بیان ہے جن پر اللہ انعام فرماتا ہے, انعام کا وعدہ کیا ہے, یا ان کا بیان ہے جن پر غضب ہوا, غضب ہوگا, غضب ہو سکتا ہے, یا جو گمراہ ہوا. پورا قرآن جو ہے وہ اسی کی تفصیل ہے. شروع سے آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی وہ ساری صفات اس میں جو واضح طور پہ بیان ہے وہ ایسی صفات ہیں جو آدمی سمجھ سکتا ہے. اللہ کی راہ میں لوگوں نے یا تو اس کو ایسا بنا دیا کہ جو آدمی نہیں سمجھ سکتا, یا انسانوں کی طرح بنا دیا, اس کو بیٹا بن کے آنے کی ضرورت ہے, اس کو پتھر کی صورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرح تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایسے الفاظ بھی نہیں استعمال کیے کہ جو آدمی کی سمجھ سے باہر. ربوبیت وہ جانتا ہے, ماں کی ربوبیت دیکھتا ہے, باپ کی ربوبیت دیکھتا ہے, اور پرورش کے سارے انتظام دیکھتا ہے, رحمت کے جلوے دیکھتا ہے. اور پھر اس نے رب العالمین کہا, اور یہاں سے سورہ فاتحہ میں اللہ ہی ایک نہیں ہے بلکہ انسان بھی سب ایک ہیں, اور انسانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے سوائے ایمان اور عمل صالح کی تفریق. رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے, نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے, زبان کی بنیاد پہ نہیں ہے, پیدائش کی جگہ کی بنیاد پہ نہیں ہے, سب کا رب وہ ہے. اور یہ وہ تفریق ہے کہ جو جب آدمی چاہے اس تفریق کو مٹا سکتا ہے. اگر نسل اور رنگ اور زبان اور قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کے گروہ بن جائیں تو یہ تفریق مٹ نہیں سکتی, کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے. جو کالا ہے وہ کیسے گورا ہو جائے, کتنی محنت کرے, عمل نیک کرے, جو کام بھی کرے تو گورا نہیں بن سکتا. جو انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے وہ پاکستان میں نہیں پیدا ہو سکتا دوبارہ. جس کی نسل جو ہے وہ چینی ہے اب وہ انگریز نسل میں نہیں پیدا ہو سکتا, یہ چیز اس کے اختیار سے باہر. لیکن ایمان اور عمل صالح یہ اس کے اختیار میں, جب چاہے وہ ایمان لا سکتا ہے, جب چاہے عمل صالح اختیار کر سکتا ہے, جب چاہے اس دیوار کے ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کی تفریق کو مٹانا آدمی کے اپنے بس میں کر دیا. جب چاہے وہ تفریق کو مٹا دے اور نیک بن جائے تو نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا, برا بن جائے تو برے لوگوں میں شامل. اس میں سے کوئی انسانوں کے درمیان تفریق انسان کے بس سے باہر نہیں ہے. بکاس سارے انسانوں کا دین شروع میں ایک ہی تھا, پھر بعد میں لوگ غلط راستوں پہ نکل گئے, کسی نے تین خدا بنا لیے, کسی نے کچھ اور گمراہی اختیار کی دی, کسی نے خدا کے صفات کو پتھروں کی صورت میں گھڑ لیا. لیکن یہ کہ دراصل تو شروع میں سب کو اس نے ایک ہی دین دیا تھا اور سب کے پاس ایک ہی راستہ تھا, اور سب انسان پھر ایک ہو سکتے ہیں اگر وہ اسی ایک راستے پر آ جائیں. اور پھر شرک کی زبردست تردید ہے پوری صورت کے اندر. الحمدللہ سے شروع ہو کر یہی تفریق چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں. جہاں تم نے کسی اور کی بندگی کی یہ شرک ہو گیا, کسی اور سے مدد مانگی یہ شرک ہو گیا,